نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
دو باتیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ حادثات اور مصیبتوں سے بچانے والے چار کام ہیں. پہلا کام ہے تقوی، اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنا. جو شخص تقوی والے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے دور رہتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ اس سے خوش رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں. اور جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو، اللہ تعالی شانہ اس تک مصیبت کو پہنچنے نہیں دیں گے. تو مصیبتوں سے بچنے کا، حوادث سے بچنے کا، پریشانیوں سے بچنے کا، آفتوں سے بچنے کا، بلاؤں سے بچنے کا، آزمائشوں سے بچنے کا، بلیات سے بچنے کا، امتحانات سے بچنے کا ایک کام یہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے دور رہے گا اللہ تعالی شانہ اس کے لیے مصیبت سے، تکلیف سے، بلا سے، آفت سے، حادثے سے، پریشانی سے نکلنے کی راہ خود بنائیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو عطا کریں گے اس کی ضرورت کی چیز ایسی جگہ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. تو اصل علاج تو یہ ہے، اصل ہتھیار یہ ہے، اصل ٹول یہ ہے. اصل ڈھال یہ ہے مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، کہ انسان تقوی والی زندگی اختیار کرے. تو تقوی والی زندگی اختیار کرنے سے مصیبتیں دور رہتی ہیں، پریشانیاں دور رہتی ہیں. اور اگر مصیبت یا پریشانی آ گئی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تقوی والی زندگی پر آ جائے. اور تقوی والی زندگی پر آنے کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دوسری چیز ہے. مصائب سے بچانے والی دوسری چیز، مصائب سے بچانے والا دوسرا کام توبہ ہے. توبہ، استغفار، اللہ تعالی شانہ سے معافی مانگے، اللہ تعالی شانہ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالی شانہ کی طرف رجوع کرے. اور زندگی میں جن برائیوں تک پہنچ گیا ہے ان برائیوں کو چھوڑ کر ان اچھائیوں تک پہنچ جانا چاہیے جو اچھائیاں اس کی زندگی میں ہونی چاہیے. زنا میں مبتلا ہے تو زنا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور عفت والی زندگی، پاک دامنی والی زندگی پر آ جائے. اگر نمازوں کو چھوڑنے کا غلط کام کر رہا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے اور اپنی زندگی کو درست کر کے نماز پڑھنے والا بن جائے. زندگی میں بے پردگی ہے تو توبہ کرے اور توبہ کر کے پردے والی زندگی پر آ جائے. جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب سے توبہ کر کے اللہ تعالی شانہ سے اپنا تعلق جوڑ لے دوبارہ. تو جو شخص تقوی والی زندگی گزارتا ہے اس کا اللہ سے تعلق مضبوط رہتا ہے، اور جو گناہوں والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالی شانہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اب مصیبت آ گئی تو اللہ تعالی شانہ سے تعلق جڑنے کا طریقہ توبہ ہے، اس لیے کہ توبہ کرے گا تو توبہ کر کے پھر تقوی تک پہنچ جائے گا، اور جب تقوی تک پہنچ جائے گا تو پھر اللہ خوش، اور جب اللہ خوش تو اللہ تعالی شانہ کو سارے مسائل کو حل فرمائیں گے. اس لیے مصیبت سے بچانے والی دوسری چیز جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، بار بار استغفار پڑھتا رہتا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کرتا رہتا ہے اپنے گناہوں سے سچے دل سے، پچھتاوے کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آئندہ گناہ کو نہ کرنے کے پکے ارادے کے ساتھ، تو جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. ومن کل ہم فرجا، اور اللہ تعالی شانہ ہر غم سے نکلنے کے لیے کشادگی پیدا فرماتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے اس کی ضرورت کی چیز دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں، ایک تقوی، دوسرا توبہ. اور یہ تقوی توبہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہم نے بیان کی، لیکن یہ ایک ہی چیز ہے، توبہ بھی تقوی ہی کا حصہ ہے. اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے اسے توبہ کا حکم ہے، تو توبہ کرنا یہ بھی تقوی ہی ہے، یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے. تو تقوی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اور جہاں کہیں ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی کوئی نافرمانی نظر آ جائے تو فوراً توبہ، اور اگر کسی کو اللہ کی نافرمانی نظر نہ آئے پھر بھی وہ استغفار خوب کرتا رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہو اور اسے پتا بھی نہ ہو. اس لیے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے، ایک ایک لفظ زبان سے نکالتے ہوئے، کسی بھی جہت میں نظر اٹھاتے ہوئے، پہلے یہ سوچو کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو کرو، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو مت کرو. پوری کوشش کرو، پوری کوشش کرو. ایسا جذبہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ جان دے دوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ جان لیتا نہیں ہے، اللہ جان لیتا نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جان چلی جائے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اور اس جذبے کے باوجود اور کوشش کے باوجود اگر گناہ ہو ہی جائے تو فوراً توبہ اور استغفار، فوراً توبہ اور استغفار، فوراً توبہ اور استغفار. تقوی جو ہے، تقوی بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچ کر زندگی، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اور بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے ناراض. تو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرے اور توبہ کر کے واپس تقوی پر آ جائے. معصیت سے بندہ تقوی سے ہٹ جاتا ہے, گناہ ہوگا تو تقوی سے ہٹ گیا. اب دوبارہ تقوی پر آنے کے لیے توبہ کرے گا. توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا اور دوسرا کوئی گناہ بھی نہیں کروں گا, معاف کر دے, اور واپس آ جاتا ہے. واپس آ جاتا ہے تو پھر تقوی پر آ گیا. تو توبہ جو ہے وہ تقوی پر لانے والی چیز ہے. اس لیے اللہ تقوی سے بھی راضی رہتا ہے اور توبہ سے بھی راضی رہتا ہے. تقوی اور توبہ. تو تقوی کے بارے میں قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جو شخص تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے, یعنی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے, تو اس سے چونکہ اللہ راضی ہوتا ہے اس لیے اللہ اس کے سارے کاموں کو خود کریں گے, اس کے لیے اسباب پیدا کریں گے. اور جب بندہ تقوی کو چھوڑتا ہے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں, اس لیے کہ اب اللہ اس سے ناراض ہے. تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کے ذریعے دوبارہ کہاں پہنچ جاتا ہے, تقوی تک پہنچ جاتا ہے. تو توبہ کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ سے معافی چاہتا ہے, اس سے بھی اللہ خوش ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی شانہ اس کے بھی سارے کاموں کو پورا فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے اور تھکاوٹ تھی, جس کے نتیجے میں گنودگی طاری ہو رہی تھی, اونگ آ رہی تھی, نیند طاری ہو رہی تھی. جاگنے کی بہت کوشش کی لیکن غیر اختیاری طور پر نیند کی آگوش میں چلی گئی, اور ایک گھنٹے, ڈیڑھ گھنٹے, دو گھنٹے, جتنی بھی مدت نیند میں رہے, اس سے جب آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد جب ہوش و حواس دوبارہ قائم ہوئے تو ایک دم گھبرا گئے کہ پتہ نہیں بکریوں کا کیا ہوا ہوگا. اس لیے کہ جب بکریوں کی نگرانی کرنے والا غافل ہو جاتا ہے تو بھیڑیا آ کر بکریوں کو کھا جاتا ہے. پتہ نہیں بکریوں کا کیا ہوا ہوگا, تو ایک دم سے بکریوں کی طرف دیکھا تو بڑا تعجب ہوا انہیں کہ بھیڑیا خود بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے. بجائے چیر پھاڑ کر کھانے کے وہ بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے اور چاروں طرف سے بکریوں کو روک رہا ہے ادھر ادھر جانے سے, جیسے وہ شیپ ڈاگ کرتا ہے. کوئی بکری ادھر ادھر جانا چاہتی ہے تو وہ روکتا ہے, اس لیے کہ بکریاں جب ادھر ادھر تنہا ہو جاتی ہیں تو پھر بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو دوسرے بھیڑیے بھی جنگل میں ہوتے ہیں, تو یہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ سب کی حفاظت کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فطری طور پہ خیال آیا کہ یہ اللہ یہ کیا ہوا, بھیڑیا جو بکریوں کو کھا رہا ہے وہ آج ان کی سرپرستی کر رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا, حضرت جبریل کے ذریعے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ, تو اس طرح ہو گیا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, تو میں تیرے لیے اس طرح ہو گیا جس طرح تو چاہتا ہے. بندہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالی شانہ بندے کی چاہتوں کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُؤْذِنَنَّهُ. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, میری نافرمانی نہیں کرتا, اور نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ, تو میں اس کی ساری چاہتوں کو پورا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور بھی ضرور دیتا ہوں, اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اسے پناہ دے دیتا ہوں. شریعت مطہرہ کی پابندی, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, یہ دنیا اور آخرت میں حفاظت کو لاتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے حجاج ابن یوسف ایک مرتبہ ناراض ہو گیا. ناراض ہو گیا تو خود گرفتاری کے لیے پہنچا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے اطلاع کی کہ حجاج ابن یوسف گرفتاری کے لیے آ رہا ہے, تو گھر سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہوئی لیکن نظر پڑ گئی. اب حسن بصری رحمت اللہ علیہ آگے آگے اور یہ لوگ پیچھے, حجاج اپنے سپاہیوں کے ساتھ گرفتاری کے لیے پیچھا کر رہا ہے. بالآخر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں گھس گئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خود بھی بہت اونچے درجے کے عالم, بہت اونچے درجے کے تابعی, بہت اونچے درجے کے بزرگ, اور حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بھی بڑے بزرگ, ان کی خانقاہ میں داخل ہو گئے. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ خانقاہ کے باہر چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو حجاج ابن یوسف جب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گلی میں داخل ہوا تو اس نے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حسن بصری کو دیکھا؟ تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں, ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے خانقاہ میں داخل ہوئے ہیں. تو حجاج ابن یوسف نے سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ بھائی اندر جا کر کے گرفتار کرو ان کو. سپاہی اندر گئے لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہیں بھی نہیں تھے. آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو کہیں نہیں ہے, حسن بصری تو نہیں. تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سے پھر پوچھا حجاج نے کہ حسن بصری کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر نہیں. تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ اندر ہی گئے. دوبارہ اندر جا کر کے تلاشی ہوئی, تین مرتبہ ایسا ہوا لیکن ملے نہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. ان کی اپنی خود کی بھی ایک نیکی تھی, بڑے بزرگ تھے. جب استعماری طاقتیں ہندوستان پر مسلط تھی تو اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے. تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس کے یہاں پناہ لی تھی اس کا گھوڑوں کا استبل تھا, ہورسز کے لیے اسٹیبل تھا, تو اس کے اندر کہیں چھپے بیٹھے تھے. اس لیے کہ اگر کوئی آئے گا جائے گا تو وہ گھر میں آئے گا, کوٹھی میں آئے گا, کوئی تلاشی ہوگی, کوئی تفتیش ہوگی تو بھی گھر میں ہوگی, استبل میں کوئی نہیں جائے گا ڈھونڈنے کے لیے. لیکن بات چونکہ پکی پہنچی تھی کہ وہی ہیں, اس لیے جب گھر میں نہیں ملے تو وہ جو فوجی افسر تھا اس نے کہا کہ استبل میں تلاش کرو. چاروں طرف اوپر نیچے حضرت کو بہت ڈھونڈا لیکن حضرت نہیں ملے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں اندر بیٹھ کر سب کو دیکھ رہا تھا, سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ شانہ پردے ڈال دیتے ہیں. یہ جب تقویٰ ہوتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ, جو تقوی والا ہوتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہیں خود پیدا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سچے وارث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. علم اور عمل دونوں کا جو جامع ہوگا وہ حقیقی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے جو چاروں طرف سے کفار اور مشرکین نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، لیکن آپ نکل کر چلے گئے، کسی کو نظر ہی نہیں آئے، تو اللہ تعالی شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں، نظر نہیں آئے حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے، گرفتار نہیں کر سکے. تو حضرت انس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، ان کو کسی اور کی برکت کی ضرورت نہیں تھی. لیکن حجاج کے چلے جانے کے بعد جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو یہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود کو چھوٹا سمجھا کرتے تھے اور دوسروں کو بڑا. تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی برکت سے میں بچ گیا، آپ کی برکت سے بچ گیا. تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری برکت سے نہیں، آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کی برکت سے بچ گئے. شریعت مطہرہ کی پابندی کی برکت سے، کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ کہہ دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے بچا لیا کہ میرا بندہ شریعت پہ اتنا پابندی سے عمل کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی شریعت پہ عمل کرنے والے، وہ بھی شریعت پہ عمل کرنے والے. تو بندہ جب تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے، یہ اصل کام ہے، اور اس کے ساتھ پھر سنن اور مستحبات اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، یہ سونے پہ سہاگا. بندہ صرف سنن مستحبات اور نوافل سے اللہ کا محبوب نہیں بنتا، متقی نہیں بنتا. متقی پر متقی بنتا ہے اور اللہ کا محبوب بنتا ہے فرائض واجبات کے اہتمام سے اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سنن بھی ہے، مستحبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تو محبوبیت میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ محبوبوں کے بھی مختلف درجات ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہو کہ جن سنتوں اور جن مستحبات اور جن نوافل کا ہماری زندگیوں میں اہتمام ہے وہ تو باقی رہیں، انہیں چھوڑے نہیں. یہ خیال نہ کریں گے اصل تو متقی بننے کے لیے فرض، واجب، حرام اور مکروہات تحریمیہ کی محنت ہے، نہیں، ان کو کرتا رہے، لیکن ان کو کر کے خوش فہمی میں نہ رہے، بلکہ ادھر دیکھتا رہے کہ فرض میں کہاں کمی ہے، واجب میں کہاں کمی ہے، حرام سے بچنے میں کہاں کمی ہے، مکروہ تحریم مکروہات تحریمیہ سے بچنے میں کہاں کمی ہے، اور جلدی سے جلدی اپنی زندگیوں میں ان برائیوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں. ایک ایک فرض زندگی میں ہو، ایک ایک واجب زندگی میں ہو، کوئی حرام نہ ہو، کوئی مکروہ تحریمی نہ ہو. بدگمانی حرام، بدگمانی، کسی سے بدگمانی کرنا غیبت حرام، کسی کو ایزا پہنچانا حرام، کسی پر بہتان باندھنا حرام. یہ ایسے حرام کام ہے کہ ہماری ساری سنتوں کو اور سارے مستحبات اور سارے نوافل کو دے ڈوبیں گے. یہ گناہ، ایسے کئی گناہ ہیں. بد نظری سے ہمیں بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، کینہ سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے. تو اصل چیز ہے اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری، اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچنا. ذہن میں یہ بات بٹھاؤ، یہ بات جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو ہمیں فوراً ہماری اشراک نظر آ جاتی ہے، کیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو ہمیں فوراً ہمارا چلا نظر آ جاتا ہے، کیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو فوراً ہمیں عمرہ نظر آ جاتا ہے، ہمارا حج نظر آ جاتا ہے، کیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو روزانہ کے پانچ سپاری کی تلاوت ہمیں نظر آ جاتی ہے، کیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو غریبوں کو کھلانا ہمیں نظر آ جاتا ہے، کیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو رمضان کا اعتکاف ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور ہم مطمئن رہتے ہیں کہ الحمدللہ میں بہت عبادت کر رہا ہوں. نہیں، عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا غلام بن جائے، اللہ کا غلام، عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا غلام بن جائے، غلامی کرے اللہ کی. اور غلام، سچا غلام کب ہوتا ہے؟ آقا جو کہے اس کو کرے، اور آقا جس سے بچنے کے لیے کہے اس سے بچے. اپنی مرضی فنا کرے، اپنی مرضی فنا، اللہ کی مرضی. ایک شخص ایک غلام کو خرید کر لے آیا، اور نیک تھا، اچھا تھا، اس لیے اس نے یہ خیال کیا کہ بھئی ہے تو غلام بیچارہ، لیکن یہ بھی تو میرے جیسا انسان ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو کہا بھئی تو کیا کھاتا ہے، کیا کھائے گا، کیا کھاتا ہے، تجھے کیا چیزیں پسند ہیں کھانے میں؟ تو کہ جو آپ کھلا دیں. بہت اچھی بات ہے بھائی. پینے میں کیا پسند کرتا ہے؟ کہا جو آپ پلا دیں. پہننے میں کیا پسند کرتا ہے؟ کہا کہ جو آپ پہنا دیں. سونے میں بستر وستر؟ کہا کہ جو آپ دے دیں. تو آقا نے کہا، یہ خریدنے والے نے کہا غلام سے کہ ارے بھائی، میں تو جو بھی سوال کرتا ہوں تو کہتا ہے کہ جو آپ چاہیں، جو آپ چاہیں، جو آپ چاہیں، جو آپ چاہیں، تیری بھی تو کوئی مرضی ہوگی. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ اگر میری کوئی مرضی ہوتی تو میں غلام تھوڑا ہی ہوتا، میری اگر کوئی مرضی ہوتی تو میں غلام تھوڑا ہی ہوتا. غلام تو اسی کو کہتے ہیں جس کی کوئی مرضی نہ ہو. جو آقا کی مرضی پہ چلنے والا ہے وہ ہے غلام. سب سے بڑے آقا، دنیا کے فرما رواؤں کو پیدا کرنے والے، دنیا کے بادشاہوں کو پیدا کرنے والے، دنیا کے منسٹروں کو پیدا کرنے والے، دنیا کے صدروں کو پیدا کرنے والے، دنیا کے مالداروں کو پیدا کرنے والے، دنیا کے سرداروں کو پیدا کرنے والے، دنیا کے طاقتوروں کو پیدا کرنے والے، فرشتوں کو پیدا کرنے والے، انبیاء کو پیدا کرنے والے، اولیاء کو پیدا کرنے والے، وہ ہمارے آقا ہیں. اتنے بڑے آقا ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑی نیاز مندی سے ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے اور رگڑتے تھے. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی اونچی ذات، اتنی اونچی ذات کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرشتہ سدرۃ المنتہا پر جا کے رک جاتا ہے، اور رک کر یہ کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی، وہ جل جائے گا. میں آگے نہیں جا سکتا یہاں سے، مجھ سے پہلے اس سے آگے کوئی گیا نہیں ہے، مجھ سے پہلے اس سے آگے کوئی گیا نہیں ہے، آپ پہلے ہیں، اس سے پہلے، اس سے پہلے میں یا میرے علاوہ آپ سے پہلے اس سے آگے کوئی گیا نہیں ہے، اور آپ کے بعد اس سے آگے کوئی جائے گا نہیں جب تک کہ آخرت میں لوگ نہیں آئیں گے. یعنی امر سے یہ بتلا ہے حضرت جبریل امین نے کہ جہاں فرشتوں کے سردار کی انتہا ہے، وہاں سے آمینہ کے لال کی ابتدا ہے، اس لیے کہ اس سے پھر آگے بہت آگے چلے گئے. خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی اونچی ذات، اتنی اونچی ذات کہ معراج کی رات جبریل اور میکائیل ان کے خادم بنے. اللہ تعالیٰ شانہ نے جن کی خدمت کے لیے جبریل اور میکائیل کو منتخب کیا ہو، اور دنیا میں جن کی خدمت کے لیے صدیق اکبر کو منتخب کیا ہو، شخصیت کتنی اونچی ہوگی، کتنی اونچی شخصیت ہوگی. کہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ شانہ کو دیکھا اور آپ کی ذات اور اللہ کے بیچ میں ایک پردہ نہیں تھا، ایک پردہ نہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی سوال کے جواب کے لیے اوپر چلے گئے، اور جب واپس آئے تو بہت زیادہ خوش نظر آئے، بہت زیادہ خوش. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، میں نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب تو بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ آج اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں، اتنا خوش میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے اتنی خوشی؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اللہ شان تعالی شانہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میں بات کو سنتا ہوں، کچھ پوچھنا ہوتا ہے پوچھتا ہوں، جو بھی ہوتا ہے ایک روٹین کے طور پر ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ میں آپ کے قاصد کی حیثیت سے گیا، میں اپنی روٹین کے طور پر نہیں گیا، آپ نے مجھے کہا کہ یہ سوال پوچھ کر آؤ، تو میں آپ کے قاصد کی حیثیت سے گیا، ہمیشہ جبریل کی حیثیت سے جاتا تھا، اس مرتبہ آپ کے قاصد کی حیثیت سے گیا، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اس نسبت کی وجہ سے مجھے بہت قرب نصیب کیا، اور میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے میں بہت خوش ہوں. یہ نسبت میرے بھائیوں جو مجھے آپ کو ملی ہے مفت میں بغیر کسی محنت کے، یہ اتنی اونچی نسبت ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام صرف قاصد بن جاتے ہیں اس نسبت کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ اتنا مجھے قرب اللہ نے عطا کیا کہ اتنا قرب مجھے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا. تو ہم بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے معنی میں متبع ہو جائیں، عاشق ہو جائیں، ان کے حقیقی معنی میں وارث ہو جائیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالی شانہ کتنا کچھ دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا کہ جبریل یہ کہہ رہے ہیں، جبریل تو روزانہ جاتے ہیں آتے ہیں، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج اتنا قریب کر دیا اللہ تعالی شانہ نے کہ اس سے پہلے مجھے اتنا قرب نصیب نہیں ہوا تھا، تو پوچھنا چاہیے کہ کتنا قرب تمہیں نصیب ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، تم کتنے قریب ہو گئے اللہ تعالی شانہ سے؟ تو کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے بہت قریب کیا، بہت قریب کیا، بہت قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف، میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے پڑے ہوئے تھے. تو کتنے دور سے بات چیت کر کے آ جاتے ہوں گے، نور کے 70,000 پردے تھے میرے اور اللہ کے درمیان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تو بیچ میں نور کا ایک پردہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے آقا بھی کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ عمنا ولہ. وہ بھی جبین نیاز کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. وہ بھی مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. وہ سب کے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام، اور غلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، آقا جس کام کے لیے کہیں اس کام کو کرے، اور جس کام سے بچنے کے لیے کہے اس کام سے بچے. اگر یہ کر لیا ہم نے تو پھر آقا بہت راضی، بہت راضی. آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو آقا ہماری ساری چاہتیں پوری کرے گا, ساری چاہتیں پوری کرے گا. ہاں ہماری چاہت اس وقت وہ پوری نہیں کرے گا جبکہ وہ ہماری دنیا کے لیے, ہماری آخرت کے لیے کسی بھی درجے میں مضر ہو, یا تو نقصان دہ ہے یا یہ کہ اللہ تعالی شانہ اس سے زیادہ کچھ دینا چاہتے ہیں. تو بیماری ہے اور بیماری کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ بیماری کو ہٹا دیجئے, لیکن پھر بھی اللہ بیماری کو ہٹا نہیں رہا ہے اس وجہ سے کہ بیماری رکھ کر اللہ ہٹانے کی جو راحت ہے اس سے زیادہ درجے بلند کر کے آخرت کی راحت نہیں دینا چاہتا ہے. یہ اللہ مجھے بچا لے لیکن نہیں بچتا, اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں, ورنہ اللہ ضرور ہماری ضرورت پوری فرماتے ہیں, ہماری چاہت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو ایک میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. تو اللہ تعالی شانہ کو اپنا بنانا ہے, اور اپنا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی والی زندگی, اس کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں, اور جہاں غلطی ہو جائے تو توبہ استعمال کر کے پھر تقوی پر آ جائیں. غلطی ہو جائے تو توبہ استعمال کر کے پھر تقوی پر آ جائے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن ان کو الگ ہم نے گنوایا ہے تاکہ دونوں کا اہتمام ہو. اور گناہ ہو کے نہ ہو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوں کہ ہمیں پتا بھی نہ ہو. اور اگر حقیقی معنی میں کوئی گناہ نہیں ہے تو توبہ اور استغفار کے کچھ اور بہت سارے فوائد ہیں جو حاصل ہوں گے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے, اس لیے کہ توبہ اور استغفار کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ قحط ہے پانی نہیں, جس کی وجہ سے کھیتی برباد ہو گئی ہے, آپ کوئی راستہ بتائیے, دعا کیجیے, وظیفہ بتائیے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو, استغفار کرو. دوسرا آیا, اس نے کہا کہ گھر میں فقر ہے, مال نہیں, استغفار کرو. تیسرا آیا, اس نے کہا اولاد نہیں ہے, کہا استغفار کرو. چوتھا آیا, اس نے کہا کہ باغ میں پھل جس طرح آنے چاہیے نہیں آئے, کہا استغفار کرو. پانچواں آیا, اس نے کہا کہ نہریں خشک ہو گئی ہیں, پانی نہیں, کہا استغفار کرو. تو قریب جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ جو بھی آتا ہے آپ ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں, استغفار 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 استغفار. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے پروردگار سے استغفار کرو, وہ غفار ہے. اگر تم استغفار کرو گے تو کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے مسلح دھر بارش برسائے گا. ویمددکم باموال, اور تمہیں مال دے کر مدد کرے گا. وبنین, اولاد دے کر مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات, تمہارے لیے باغات بنائے گا. ویجعل لکم انہارا, تمہارے لیے نہروں کو جاری کرے گا. تو تقوی توبہ اور استغفار, تقوی توبہ اور استغفار, تقوی توبہ اور استغفار. اور یہاں ضمناً میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ دل جب کمزور ہو جاتا ہے, دل بیمار ہو جاتا ہے یا دل مردہ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری نہیں کر سکتا, یہ فرائض کو بجا لانے میں کامیاب نہیں ہوتا, واجبات کو بجا لانے میں کامیاب نہیں ہوتا, پھر یہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوتا, حرام سے اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوتا, اور جب ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہوتا تو یہ سنن مستحبات اور نوافل تو بہت دور کی چیزیں ہیں. تو یہ دل جب بیمار ہو جائے تو بیمار دل کو تندرست بنانا پڑتا ہے. یہ دل مردہ ہو جائے تو مردہ دل کو دوبارہ زندہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ مردہ دل کو زندہ کرنا, بیمار دل کو تندرست کرنا, اسی کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ, تزکیہ, تزکیہ کی فکر کرو کہ یہ دل صاف ہو جائے, دل صاف ہو جائے. اور تزکیہ کے لیے کسی کی سرپرستی میں رہنا پڑتا ہے جسے شیخ کہتے ہیں, اور اس کی سرپرستی میں اپنی رائے کو فنا کر کے وہ جس طرح چلائے اس طرح چلنا پڑتا ہے تاکہ نفس جو ہے وہ مٹ جاوے, نفس کچل جاوے, نفس کی ساری شرارتیں جو ہے وہ دور ہو جاوے, نفس کی ہوا نکل جائے, کمزور پڑ جاوے نفس. تو تقویٰ اور توبہ بہت آسان, اول تو یہ کہ گناہ ہوگا ہی نہیں, اور کبھی کبھار ہوگا تو فوراً توبہ ہوگا, فوراً توبہ. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, جب کوئی گناہ کا کام ہو جائے گا تو ذکر اللہ, فوراً اللہ یاد آ جائے گا, فاستغفروا لذنوبهم, اور فوراً توبہ کرے گا, استغفار کرے گا. یہ دو باتیں, اور تیسری بات مصیبتوں سے بچانے والی تیسری چیز جو ہے دعا ہے. دعا, مصیبت آ گئی ہے اسے ہٹاتی بھی ہے, اور مصیبت آ گئی ہے نہیں آئی ہے اسے روکتی ہے. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, دعا روکتی ہے اس مصیبت کو جو آ چکی, ہٹاتی ہے اس مصیبت کو جو آ چکی ہے, اور دعا اس مصیبت کو روکتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اس لیے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو, دعا. لیکن دعا کی قبولیت میں گناہ اور معصیت جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں, اس لیے اس کے لیے تقوی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن پھر بھی مانگتے رہو اللہ سے, مانگتے رہو, عاجزی کرتے رہو. اور مانگنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تقوی نصیب کر دے, یہ اللہ تقوی کے لیے جو تزکیہ کی ضرورت ہے اس کی توفیق دے دے, اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلجوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے اپنے قریب کے لوگوں کو کہ پتہ نہیں, پتہ نہیں مجھے کہ کتنے سالوں سے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنے کا میرا اہتمام ہے, اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکا. کہیے, بڑی مشکل چیز ہے, اللہ سے مانگنی پڑتی ہے, اے اللہ میرے دل کو تقویٰ نصیب فرما دے, اور اے اللہ تو میرے دل کو پاک اور صاف کر دے, اس لیے کہ پاک اور صاف کرنے والوں میں سب سے بہترین پاک اور صاف کرنے والا تو ہی ہے. اصل مزکی تو اللہ ہے, شیخ تو سبب ہے, اصل پیدا کرنے والا اللہ ہے, ماں باپ سبب, تو اسی طرح اصل مزکی, اصل تزکیہ کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین سے مخاطب ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی صاف ستھرا نہ ہو سکتا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا, اور اس کے فضل کے نتیجے میں سید المرسلین آئے اور آخری کتاب نازل ہوئی جس کی برکت سے تمہارا تزکیہ ہو گیا. تو ہمیں بھی جو ہے اللہ سے خوب مانگنا ہے, اس لیے کہ اصل تزکیہ کرنے والا وہ ہے, اور دنیا دار الاسباب ہے, اس لیے ہمیں کسی کا دامن پکڑ کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا ہے. دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور, دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور, جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام, محمد کے غلاموں کا غلام بنے گا, یعنی کسی متبع شریعت شیخ کا جب تو غلام بن جائے گا. دو باتیں بتلائی, ایک تو یہ کہ اس کا متبع شریعت ہونا ضروری ہے, وہ محمد کا غلام ہو, اور دوسری بات یہ بتائی کہ تمہیں بھی کمیٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو غلام بننا پڑے گا, اس لیے کہ جب وہ محمد کا غلام ہوگا تو پھر آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ غلط رخ پہ نہیں لے جائے گا, وہ تو متبع شریعت ہے. تو تزکیہ کی فکر کرو, اور تزکیہ کی فکر کر کے اپنی زندگی میں تقوی لاؤ, توبہ لاؤ اور دعا. اور چوتھی چیز خیرات. خیرات ان صدقت تطفئ غضب الرب, صدقہ جو ہے وہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے جب رب کا غصہ گرم ہو جاتا ہے تو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے, تو جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. بادر بھی صدقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی صدقہ کرو, جلدی جلدی خیرات کرو. امیر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے, غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے. امیر 1000 دے رہا ہے تو غریب 1 پاؤنڈ دے, لیکن کرے, ہر شخص کرے. جلدی جلدی صدقہ کرو. فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا, اس لیے کہ صدقہ سامنے آ جاتا ہے, بلا آگے جا نہیں سکتی, آڑ بن جاتی ہے, بلا اس پر سے پھلانگ کر نہیں جا سکتی. تو صدقہ کرنے والے اور بلا کے درمیان صدقہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور اگر آ گئی ہے بلا تو اس کو ہٹانے کا طریقہ بھی ہے صدقہ. صدقے کی برکت سے بلا ٹلتی بھی ہے. صدقے بلا دور, صدقے کے ذریعے بلائیں دور ہوتی ہیں. داؤ مرضاکم بالصدقۃ, تمہارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس بیمار کی تم دوا کرو, علاج کرو صدقے کے ذریعے. صدقہ کرو, اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرو, مسکینوں پہ کرو, یتیموں پہ کرو, غربا پر کرو, حاجت مندوں پر کرو, جانور ذبح کر کے کھلاؤ غریبوں کو, مدارس مساجد میں خرچ کرو, کنویں کھدواؤ, جو بھی انسان ہو, پانی کا انتظام کرو, کپڑوں کا انتظام کرو, گھروں کا انتظام کرو. اور سب کریں, طلبہ بھی کریں, علماء بھی کریں, غیر علماء بھی کریں, ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق. حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خیرات کرنے میں, خیرات یعنی زکات سے ہٹ کر خیرات کرنے میں, زکات سے ہٹ کر خیرات کرنے میں ایک تو سنت صدیقی ہے. سنت صدیقی یہ ہے کہ انسان جو کچھ اس کے پاس ہے سب کچھ خرچ کر ڈالے. یہ تو ہم سے ہوگا نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. سنت صدیقی پر عمل کر, عمل وہ کرے جس کا اور جس کے اہل و عیال کا توکل بہت اعلیٰ درجے کا ہو, کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد اگر مہینوں تک بھی کنگال رہے اور حالات برے رہے تو دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا اور وہ تو 1 کے بدلے میں 10 ملتا ہے, کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ایک لطیفہ سنا دوں. ایک صاحب نے مسجد میں بیان سن لیا امام صاحب کا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اسے 10 ملتے ہیں. وہ بیچارہ غریب آدمی تھا, ایک ہی تھا, اس نے سوچا کہ آج اگر یہ ایک خرچ کر دیتے ہیں تو کل سے تو مصیبت ہے ہی, تو چلو آج ہی سے یہ مصیبت سر پہ لے لیتے ہیں, خرچ کر دیتے ہیں, کل پرسوں تک میں 10 تو آ ہی جائیں گے. خرچ کر دیا ایک, اب انتظار میں رات تک کچھ بھی نہیں آیا, دوسرے دن بھی کچھ نہیں. اب دوسرے دن جو ہے ٹینشن اتنا بڑھا کہ جلاب شروع ہو گئے, بہت پریشان. ایک ہی چیز ذہن میں کہ یار وہ ایک بھی چلا گیا, 10 تو آنے سے رہے ایک بھی چلا گیا, تو اس میں اس کو ڈائریا شروع ہو گیا. اور پرانے زمانے میں تو اس کو جیسے ہی حاجت ہو تو کھیت کی طرف بھاگتا ہوا چلا جائے اور فارغ ہو کر کے آوے. تو یہ آنے جانے میں ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا حاجت میں, تو بہت وہ سوچ اور فکر میں اسے کوریدنے لگا, ایسے زمین کو. ایسا آدمی لاشعوری طور پر ایسا کرتا ہے, تو کوریدتے کوریدتے اس کے ہاتھ میں کچھ محسوس ہوا کہ کچھ اور ہے, یہ تو یہ مٹی پتھر نہیں ہے. تو اس نے دیکھا تو ایک سکہ نکلا, اس نے مزید کریزا تو دوسرا بھی نکلا، اور کریزا تو تیسرا بھی نکلا، کل 10 نکلے. 10 خوش ہو گیا کہ بے چلو ایک کے بدلے میں 10 مل گئی ہمیں. لیکن گھر آ کر کے 10 روپیے وہ اس نے رکھے اور سیدھا امام صاحب کے پاس گیا، اور امام صاحب کو جا کر کہنے لگا کہ آپ بیان میں آدھی بات مت کیجیے، پوری کیا کیجیے، تاکہ ذہنی طور پہ آدمی پہلے سے تیار رہے. ایسا کہیے دوسری مرتبہ بیان میں کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالی شانہ جلاب کے ذریعے 10 دلواتے ہیں. ایک مسجد کے امام صاحب نے سوچا کہ یہ شخص بڑا شریف ہے، اگر یہ مسجد میں آنے جانے لگ جاوے تو دوسروں پر بھی اثر پڑے گا، خاندان اس کا بڑا ہے، اس پہ محنت کرتے ہیں. تو وہ اس کا ذہن جو ہے دیہات میں بھینسوں والا ذہن، وہ بھینس کو بہت چاہتا تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو جو ایک نماز پڑھتا ہے نا تو اسے اللہ ایک بھینس دیتے ہیں. نہیں بلکہ یہ کہا کہ جو 40 دن تک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے بھینس دیتے. 40 دن تک اس نے نماز پڑھی، 40 دن تک، اور 41 دن فجر سے غائب. 40 دن تک تو نماز پڑھی، 40 دن میں ایک بھینس ملتی ہے تو 40 دن تو ہو گئی، 40 نماز ہے، 40 دن، 41 دن غائب. اس لیے کہ وہ تو بھینس کے لیے پڑھی تھی نا، پورا دن اس نے انتظار کیا لیکن بھینس نہیں آئی. تو عشاء کے بعد امام صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ 40 دن جو نماز پڑھتا ہے اسے بھینس ملتی ہے، تو پورا دن انتظار کیا کوئی بھینس نہیں ملی. تو امام صاحب نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، 40 دن نماز کا بھینس سے کیا تعلق؟ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تجھے بھینس کی لالچ دوں گا، ایک دن نماز پڑھے گا، دو دن نماز پڑھے گا، تین دن نماز پڑھے گا، چار دن نماز پڑھے گا، دھیرے دھیرے نماز کی مٹھاس آنے لگے گی تو بھینس کو بھول کر کے نماز کو مقصود بنا لے گا اور تیری زندگی میں نمازیں آ جائے گی. تو کہنے لگے کہ آپ نے جب کہا تھا کہ جو 40 دن نماز پڑھتا ہے اسے ایک بھینس ملتی ہے، اسی وقت مجھے شبہ تھا کہ یار نماز کا بھینس سے کیا تعلق ہے، اسی لیے میں نے بھی بغیر وضو کے پڑھی ہے. بغیر وضو کے نماز پڑھی 40 دن تک اور پھر امید رکھتے ہیں کہ بھینس مل جاوے. اللہ کے راستے میں خیرات کرو. جس کا ایمان توکل اعلی درجے کا ہے وہ اس کے لیے تو یہ کہ سنت صدیقی پر عمل کرے. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری سنت سنت عمری، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر آئے. تو حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس سنت صدیقی پر عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو وہ کیا کرے؟ سنت عمری پر عمل کرے، سنت عمر پر، کہ وہ 50% خرچ کر دے. کچھ بھی آئے تو آدھا اللہ کے راستے میں، آدھا گھر میں. اگر کوئی حقیقت میں اس پر عمل کرنا چاہے، یعنی جو اچھی حالت والے لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں اس پر، جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں کر سکتے ہیں، ورکنگ کلاس کے نہیں، جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں، جس کی تنخواہ ہیں مثال کے طور پر گھر بار چلانے کے لیے 500 چاہیے اور تنخواہ 1000 ہے، وہ کر سکتے ہیں اس پر. لیکن اس پہ بھی کوئی عمل نہیں کرے گا، مشکل ہے. تو حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ کم سے کم 25% للہ خرچ کرنا چاہیے. زکات تو 2.5% ہے، 25% للہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنی آخرت بناؤ. اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ ماں قبل کی امتوں پر زکات جو فرض تھی وہ 25% فرض تھی. ان الدین یسرن، ہمارا دین اللہ نے بہت آسان بنایا ہے کہ 2.5% زکات، 2.5% ان لوگوں پر کتنی تھی؟ 25%. ان لوگوں کے ذمہ نمازیں بھی زیادہ فرض تھی ہماری بنسبت، اور ان لوگوں کے لیے احکام بھی زیادہ سخت تھے ہماری بنسبت. ٹو اینڈ ہاف پرسینٹ زکات. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ پچھلی امتیں 25% زکات نکالا کرتی تھی تو کم سے کم تم للہ تو نکالو. لیکن 25% بھی سب کو بہت مشکل لگے گا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم 10% تو نکالو, 10% اللہ کے راستے میں, 10% 10% اللہ کے راستے میں نکالو. 300 pounds کا انکم ہے تو 30 pounds سائڈ پہ رکھ دو للہ. کسی نے 100 pounds ہدیے میں دیے تو 10 pounds سائڈ پہ رکھ دو. میراث میں پیسے آ گئے انہیریٹنس میں تو 10% سائڈ پہ نکال دو. یہ کہ اللہ کے راستے میں ہے. اس وقت ہماری جو غلطی ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے گھر پر جب کوئی آتا ہے چندہ مانگنے کے لیے اس وقت ہم چندہ دیتے ہیں, تو پورے سال میں اگر کوئی 10 مرتبہ آیا تو ہم 10 مرتبہ چندہ دیں گے, اور کوئی نہیں آیا تو بالکل نہیں. نہیں, اس کو مقصد بناؤ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مقصد بناؤ. یہاں سے ہر شخص یہ جذبہ لے کر کے جائے کہ یا تو پرسنٹیج کے حساب سے یا کوئی رقم مقرر کرو کہ میری حالت کے مطابق میں سال میں 1000 pounds للہ خرچ کروں گا ہر سال, ہر سال, چاہے میرے گھر کوئی آئے کہ نہ آئے. اب محمود بھائی ہیں, محمود بھائی نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں 1000 pounds خرچ کروں گا, یہ طے کر لیا محمود بھائی نے. نعیم بھائی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں 5000 خرچ کروں گا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ 2000 خرچ کروں گا. افراز نے فیصلہ کر لیا کہ میں 10000 خرچ کروں گا. ہر شخص اپنے اپنے حالات کے مطابق. اب افراز کے یہاں کوئی چندے کے لیے آیا, افراز نے غور و فکر کیا, بھائی اس کو تو 50 دینا چاہیے, 50 دے دیے. یہ پروجیکٹ اچھا ہے اور معتبر لگ رہا ہے, اس کو 500 دینا چاہیے, 500 دے دیے. خرچ کرتے کرتے سال کے آخر میں انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو صرف 7000 ہی خرچ کیے ہیں, ابھی یہ 3000 تو اور مجھے خرچ کرنے ہیں. دیکھو جب ایک بجٹ مقرر کیا ہے آپ نے تو آپ کے 10000 اللہ کے راستے میں خرچ ہوں گے, جبکہ بجٹ اگر مقرر نہ کرتے تو 7000 پر ہی معاملہ نمٹ جاتا. اس لیے جس طرح دوسری چیزوں کے لیے ہم مقرر کرتے ہیں کہ بھائی مجھے پورے دن میں اتنی نفل پڑھنی ہے, بہت سے لوگ معمول بناتے ہیں کہ نہیں اب عشاء کے بعد کی نہیں لیکن کم سے کم ظہر کے بعد کی 2 رکعت نفل تو مجھے پڑھنی ہی چاہیے. کچھ لوگ ساری نفلیں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ پھر ساتھ میں اشراق کو بھی ملاتے ہیں, تہجد کو بھی ملاتے ہیں, وہ بھی بڑھاتے ہیں. لوگوں کے روزے مقرر ہوتے ہیں کہ بھائی رمضان کے روزے رکھنے ہیں, اس کے علاوہ میں محرم کا روزہ تو رکھوں گا, محرم کا روزہ رکھوں گا, اور محرم میں میں 5 دن کے لیے روزے رکھوں گا, ذوالحجہ کے 9 دن روزے رکھوں گا, کچھ لوگ صرف عرفہ کا رکھتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی مقرر کیجئے کہ زکات میری اتنی اور للہ میرا اتنا. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ پورے سال کا طے کر لیں کہ میری سیونگ جو ہے اتنی ہوتی ہے, سیونگ اس میں سے میں اتنا 10% میں کروں گا, سیونگ میں سے 10%. اور دوسرا طریقہ یہ کہ انکم میں سے 10%, سیونگ میں سے 10% یا انکم میں سے 10%, الگ الگ نکالتے رہو, للہ کا پاؤچ رکھو اور اسے رمضان میں پورا خرچ کر دینا چاہیے. تو رمضان تک میں دیکھو اور پھر رمضان میں دیکھو کہ کیا, کسی سے مشورہ کرو اتنے پیسے ہو گئے ہیں, کوشش کرو. آپ جب کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو 5000 pounds جمع ہو گئے ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ 5000 اور بنا کر کے چلو ایک مسجد بنا لیتے ہیں, ایک مسجد, کچھ کنویں بنوا لیتے ہیں. اور پھر ٹارگیٹ کرو کہ سال میں اتنے کنویں ہونے چاہیے, اتنے سال میں اتنے کنویں ہونے چاہیے, اتنے سال میں غریبوں کے اتنے گھر ہونے چاہیے, اتنے سال میں مسجد ہونی چاہیے. اور اگر دوست احباب اور بھائی بہن مل کر کے جہاں جہاں لائک مائنڈڈ لوگ ہوں آپ سب مل کر کے کریں گے تو کتنے پیسے ہو جائیں گے. اور پھر ٹارگیٹ کرو, ہیں سب بھائی بیٹھ جاؤ اور کہو کہ دیکھو ابو کا انتقال ہو گیا ہے, چلو سب مل کر کے 15000 pounds کی ایک مسجد بناتے ہیں کسی جگہ ابو کے لیے, چلو سب مل کر کے امی کے لیے کچھ کرتے ہیں, چلو سب مل کر کے ہمارے پورے دھورت خاندان کے لیے کچھ کرتے ہیں, چوتھیا خاندان کے لیے کچھ کرتے ہیں, خان خاندان کے لیے کچھ کرتے ہیں, کوئی کتنا آپ کر سکتے ہیں. ٹارگیٹ بناؤ اور صحیح جگہوں پہ خرچ کرو, یہ خیال رکھو. آج کل اتنی چیریٹیز کھل گئی ہیں اور آنکھ بند کر کے لوگ دے رہے ہیں ان کو, نہیں سوچو, اچھی جگہوں پر خرچ کرو, صحیح جگہوں پر خرچ کرو, جہاں زیادہ مفید ہے وہاں خرچ کرو, مقصد بناؤ اس کا. اور اس کا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بہت فائدہ ہوگا, آخرت میں تو بہت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا کی مصیبتیں اس سے رکتی ہیں اور ٹلتی ہیں, اور آخرت کی مصیبتیں بھی اس سے ٹلتی ہیں. دیکھو دنیا میں جب تک 3 مرحلے ہیں, دنیا, موت اور پھر آخرت. تو دنیا کے لیے کیا کہا گیا کہ مصیبت آ گئی ہے تو صدقے کے ذریعے ٹلے گی، داؤ مرزاکم بالصدقہ، اور اگر نہیں آئی ہے تو آنے نہیں دے گا صدقہ. ان البلاء لا یتخطاها، اور موت کے وقت ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفئ میتۃ السوء، بری موت نہیں آئے گی، بری موت نہیں، غور سے سننا، بری موت نہیں. زلزلے میں نہیں مرے گا، دیوار گرنے سے نہیں مرے گا، ڈوب کر نہیں مرے گا. یہ جو بری موتیں آتی ہیں نا، بری موت، ہاں اگر اللہ تعالی شانہ شہادت دینا چاہیں گے تو اسے ڈبو کر کے شہادت دیں گے، لیکن عذاب کی شکل میں ڈبوئیں گے نہیں. اللہ تعالی دیوار گرا کر کے اسے شہادت دیں گے، بری موت نہیں آئے گی. اللہ ناراض ہو کر موت نہیں دے گا، اللہ سوئے خاتمہ نہیں دے گا. اور مرنے کے بعد کی زندگی میں پھر اتقوا النار، تم جہنم سے بچو، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو. ایسا نہیں کہا کہ جہنم کی آگ سے نماز کے ذریعے بچو، جہنم کی آگ سے فنا چیز کے ذریعے بچو، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تم اللہ کے راستے میں خیرات کر سکو. معلوم ہوا کہ خیرات کا بڑا اثر ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ چار کام ہمیں کرنے کے ہیں، چار کام، یہ چار کام ہمیں کرنے کے ہیں. تو میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ دو باتیں ذہن نشین کر لو، ایک تو یہ کہ مصیبتوں سے بچانے والے یہ چار کام ہیں، اور دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو. زکات پائی پائی کا نکالو، زکات، زکات پائی پائی کی زکات نکالو، حساب کر کر کے. زکات میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اور جو حقوق واجبہ ہیں انہیں بھی ادا کرو. لوگوں کے حقوق واجبہ ہمارے سر پر ہیں، وہ بھی ادا کرو، بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے. اور جیسے صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، مالی حقوق جتنے ہیں چاہے اس کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے مخلوق سے، اس کو پورا کرو. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو سکے خیرات کرو، خیرات کرو، نفل صدقہ خوب کرو. اللہ تعالی شانہ دنیا آخرت دونوں جگہ پر بچائیں گے. ایک قصہ کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں سے بچھڑ گیا، باپ کا تو پہلے سے انتقال ہو چکا تھا، بچھڑ گیا، بچھڑ گیا، اور ایک لمبی مدت کے بعد گھر پہنچا. لمبی مدت کے بعد ماں مایوس ہو چکی تھی، لمبی مدت کے بعد، اور دونوں بغل گیر ہوئے اور خوب روئے دھوئے، اور دو چار دن بہت اچھے گزرے. اور ایک دن ماں بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹے نے کہا کہ ماں سفر میں بس عجیب ایک واقعہ ہوا، میں قافلے سے بچھڑ گیا، بچھڑنے کے بعد جنگل ریگستان کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اور ایک دن جنگل میں اکیلا ہی تھا کہ شیر سامنے آ گیا، بھوکا شیر، اور دور سے اس نے مجھے دیکھا اور میں نے شیر کو دیکھ لیا. اب میں فکر میں پڑ گیا، فکر میں پڑ گیا، وہ میری طرف دھڑے مارتا ہوا آ رہا ہے میری طرف چلتے ہوئے، اور پھر اس نے میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے دوڑنا شروع کیا. اور میں اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پا رہا تھا خوف کی وجہ سے. بس ایک دم وہ میرے قریب آ گیا کہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس اور بہت خوبصورت انسان نمودار ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے اس نے اس کو ایک دم سے روک دیا، اور جیسے کتے کو اور بلی کو بھگاتے ہیں ایسے اس نے بھگا دیا اس کو. اور کہا مجھے میری جان بچا لی اس نے، میری جان بچا لی. تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے، کون ہے، کہاں سے آئے. اس نے مجھے راستہ بتلایا، راستے پہ ڈال دیا، میں تو گم ہو گیا تھا، راستے پہ ڈال دیا، جس کے نتیجے میں یہاں قافلے والوں کے ساتھ کوئی راستے میں مل گیا، بہرحال کسی طرح پہنچ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، الگ ہوتے ہوئے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے آپ، جنگل میں آپ کیا کر رہے تھے. تو کہا کہ اس نے مسکرا کر کے یہ کہا کہ تل کا بے تل کا، تل کا بے تل کا، یہ عربی کا ایک جملہ ہے چھوٹا سا، تل کا بے تل کا، یہ کب بولا جاتا ہے؟ کہ محمود بھائی اگر ہمیں، محمود بھائی ہمیں کوئی نقصان پہنچائے اور پھر ہم محمود بھائی کو نقصان پہنچا دیں تو ہم محمود بھائی کو کہیں گے کہ تل کا بے تل کا، بدلہ ہو گیا. یا محمود بھائی ہمیں دعوت کھلائیں اور ہم بھی محمود بھائی کو کہیں گے یار آپ بھی ہمارے یہاں آؤ نا، آپ آتے ہی نہیں بالکل، اور محمود بھائی انکار کرتے رہے اور بالآخر کسی طرح ہم ان کو گھر لے جائیں تو کہیں کہ بھائی تل کا بے تل کا، آپ کے جو احسانات ہیں آج ہم کچھ بدلہ دے چکے آپ کو، تل کا بے تل کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں ایک مرتبہ مسابقہ ہوا، تو اس مسابقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. پھر بڑھاپا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بدن بھاری ہو گیا، تو پھر دونوں نے مسابقہ کیا ریس. تو میاں بیوی کو آپس میں اس طرح رہنا چاہیے. تو اس میں حضرت عائشہ آگے نکل گئی، تو اس وقت یہ کہا کہ تل کا بھی تل کا، یہ جو پہلے آپ آگے نکل گئے تھے اس کا آج بدلہ ہو گیا. تو تل کا بے تل کا کہہ کر کے وہ صاحب گم ہو گئے، غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے پتا نہیں چلا. تو کہا امی جان یہ ایک عجیب واقعہ ہے. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کتنے دن ہوئے ہوں گے؟ اس سے کہ اس کے بعد تو راستہ مل گیا، ایک مہینے دو مہینے تین مہینے میں وہ گھر پہنچ گئے ہوں گے، ابھی قریب مدت کا کتنے؟ تو کہا کہ اتنے دن ہوئے. دن کا کس وقت؟ کہا اس وقت. سب پوچھا ماں نے، تو کہا میں سمجھ گئی کہ تل کا بے تل کا کیا مانا ہے. کہا کیا؟ تو کہا تمہارے جانے کے بعد گھر میں فاقہ چل رہا تھا، بڑی مشکل سے میں گزارا کر رہی تھی. دوپہر کھانا ملتا تھا تو شام نہیں، شام کھانا ملتا تھا تو دوپہر نہیں، کبھی کبھی پورا دن بھی فاقے میں گزر جاتا تھا. ایک دن اسی طرح ایک لمبے فاقے کے بعد کچھ روٹی کے لیے آٹا مل گیا اور میں نے روٹی پکائی، اور روٹی پکا کر کے بس پانی لے کر کے بیٹھی ہی تھی کھانے کے لیے، اور لقمہ توڑ کر کے میں نے اپنے منہ میں رکھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور یہ کہا کہ اللہ کے واسطے فقیر کو کچھ دے دو، اللہ کے واسطے فقیر کو کچھ دے دو، اللہ کے واسطے فقیر کو کچھ دے دو. تو کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو اور میں تھوڑا صبر کر لوں گی، بیچارہ پتہ نہیں یہ کس حالت میں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے بیوی بچے بھی ہوں. تو میں اٹھی اور اٹھ کر کے وہ روٹی اس کو دے دی. تو کہا جس وقت کی تو بات کر رہا ہے یہ یہاں اسی وقت ہوا تھا، اور اس نے جو کہا کہ تل کا بے تل کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں نے اس فقیر کو جو لقمے دیے تھے اس کے بدلے میں تجھے شیر کا لقمہ بنانے سے اللہ نے بچا لیا.